رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا شکر گزار ہوں اس توفیق پر کہ آپ مومنین سے بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا اور توفیق دی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو نکات عرض کیے جائیں گے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے مولا کائنات کا ایک خطبہ پڑھوں گا کہ اس خطبے میں ہمارے آقا اور ہمارے سردار اور ہمارے مولا نے ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ جس جس دل میں مولا علی کی محبت ہے اور جو جو مولا علی کو عالم سمجھتا ہے اور جو جو مولا علی کو برحق سمجھتا ہے اور علی کی ہر بات کو حق سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ توجہ کے ساتھ اس خطبے کو سنیں اور مولا نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر ویسا ہے جیسا مولا فرما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ویسا نہیں ہے جس طرح مولا اس خطبے میں فرما رہے ہیں تو پھر غور کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور قرآن مجید کے حوالے سے اپنی اصلاح کا بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان۔ دیکھیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ عرض کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید ہمارے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے۔ آپ حدیث ثقلین سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلمان ایسی امت نکلے کہ جنہوں نے ان دونوں کے ساتھ بے قدری کی اور ظلم کیا۔ جب تک اہل بیت اطہار اس دنیا میں موجود تھے، زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کے درمیان موجود تھے، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی بے قدری کی، ان پر ظلم کیے، ستم ڈائے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ کے نبی نے کم از کم اتنا ضرور کہا تھا کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے بارے میں، لیکن کیسا ڈرے اللہ سے کہ کسی کو زہر دیا اور کسی کے ٹکڑے کر دیے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کا رسول اپنی امت کو دے کر گیا تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کبھی اپنا دنیا کا الو سیدھا کرنے کے لیے قرآن کو نیزوں پہ چڑھا لیا گیا اور اس کے خلاف استعمال کیا گیا جو قرآن کی اصل میں دعوت دے رہا تھا۔ آج چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، سب جانتے ہیں کہ نیزوں پر قرآن کا چڑھایا جانا وہ کوئی دین وجہ نہیں تھا اس کی، وہ ایک جنگی دھوکہ تھا۔ کامیابی کی ضمانت کس کی دی گئی؟ کامیابی اور ہدایت کی ضمانت اس کی دی گئی ہے جو قرآن کا بھی قدردان ہو، اہل بیت کا بھی قدردان ہو۔ اور حدیث ثقلین کے الفاظ کے مطابق ہدایت کی گارنٹی تب تک ہے جب تک دونوں، یعنی قرآن اور اہل بیت کو تھاما ہو، مضبوطی سے ان کا دامن تھاما ہو اور ان کے نور کی روشنی میں چلتا ہو، زندگی گزارتا ہو۔ اب اپنے مولا کی زبان سے سنیے، نہج البلاغہ کی اس روایت کے مطابق مولا کے اس خطبے میں مولا قرآن مجید کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، قرآن مجید کا تعارف کروا رہے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے کہ جو اپنا سب کچھ اپنے مولا کو سمجھتے ہیں۔ اب اس کو سنیے اور دیکھیے کہ صرف مولا کا نام لینا کافی ہے یا مولا جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، جو رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا فیصلہ آپ کی عقل پہ چھوڑ دو۔ اس خطبے میں مولا اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی اس روایت کی بنا پر، وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، یعنی تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو جائے اس بات کا، کیا بات؟ ان ھذا القرآن، یہ کہ یہ قرآن، ھو الناصع الذی لا یغش، ایک بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جو بھی تمہیں نصیحت کرے گا حق پر مبنی ہوگی اور ایسی نصیحت ہوگی جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور یہ ایسا ناصع ہے جو کبھی بھی نصیحت میں تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ خطبے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے سوال، آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ جناب جب اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو مولا علی قرآن لے کر آئے تھے تو اس قرآن کو قبول نہیں کیا گیا تھا، اور اس بات کو کچھ خبر نہ رکھنے والے لوگ اپنے بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ والا قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اور دشمن کو پھر موقع دیتے ہیں یہ الزام لگانے کا کہ بھائی شیعوں کا قرآن کوئی اور قرآن ہے، یہ قرآن شیعہ نہیں مانتے۔ چاہے اپنوں میں سے کوئی یہ بات کرے، ابھی آپ کی خدمت میں اس کی دلیل عرض کرتا ہوں، اور آپ چاہے تو، اور بلکہ چاہے نہیں حتمن لیکچر کے بعد مجھ سے سوال کریں اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو، یا آپ کو لگے کہ بات غلط ہے۔ جو اپنوں میں سے بات کہے کہ یہ قرآن کوئی اور قرآن ہے، وہ بھی بہت بڑا جاہل ہے، جاہلوں کا ڈی آئی جی ہے، بلکہ آئی جی ہے۔ اور دشمنوں میں سے، مخالفوں میں سے جو الزام لگائے شیعوں پر کہ ان کا قرآن کوئی اور ہے، وہ پروپیگینڈے کی، جھوٹے پروپیگینڈے کی زد میں آنے والوں کا آئی جی ہے، سردار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی قرآن کتاب کی شکل میں آ گیا تھا۔ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے اپنے رسول کے ذمے کتنی کتابیں پہنچانا لگایا تھا کہ یہ کتابیں آپ نے انسانیت کو پہنچانی ہے، کتنی کتابیں؟ بولیں، پتا تو چلے نا کہ آپ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب پہنچانی تھی، اور کتاب بھی ایسی کہ جس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی، کہ اگر کمی رہ جائے تو پوری ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جائے. نبی ایسا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور کتاب ایسی کہ جس کے بعد اللہ نے کوئی اور کتاب نہیں دی، اور کتاب بھی ایسی کہ جس نے اب قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے. تو پھر یہ کتاب اہم کتاب ہے یا اہم کتاب نہیں ہے؟ جی، تو نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ اتنا غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک کتاب کی ذمہ داری لگائی اور وہ بھی بکری چھوڑ کر چلے گئے. آپ رسول اللہ کی جگہ اپنے آپ کو لے جاؤ. آپ کسی دفتر میں، کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہو، اور آپ کی کمپنی کا باس آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو کاغذات پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک فائل بنا کر تم نے دفتر کے باقی ملازمین کے حوالے کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے کمپنی کے قواعد اور ضوابط کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. یہ فائل تم نے تیار کر کے ان کاغذات سے، اس انفارمیشن سے ان کو دینی ہے، اور آپ کے پاس بہت سارا ٹائم بھی ہے. اور پھر آپ کیا کریں، آپ وہ ایک فائل بھی تیار نہ کر سکیں اور لوگوں کو نہ دے سکے، تیار کر کے اکٹھی کر کے، آپ کو اہل کہا جائے گا یا نا اہل کہا جائے گا؟ جی، نا اہل کہا جائے گا. کتابوں میں یہ باتیں آ گئی لیکن غلط آ گئی کہ اللہ کے رسول نے قرآن جمع ہی نہیں کیا تھا، اور یہ کریڈٹ کسی اور کو دینے کی کوشش کی گئی. یعنی اللہ کے رسول کو احساس نہیں تھا کہ قرآن کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے بعد آنے والوں کو احساس تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. عجیب بعض لوگوں کو بعض شخصیات سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کے پیار کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کو پیچھے کر دیتے. البتہ بعض لوگ ہم میں سے بھی یہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ان میں سے بھی یہ کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے پیاروں کے فضائل بتاتے بتاتے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی اور ہم میں سے بھی. بچنا چاہیے. رسول اللہ وہ ہستی ہیں کہ جس کی غلامی پہ علی فخر کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی بندے سے کوئی مکالمہ ہوا مولا کا، اور مولا نے جوابات دیے جب اس کو، تو کہنے لگا تو نبی ہے جو آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. آج نہیں دیکھی رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا مولا علی، یہ مولا علی کس کو مولا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو. اور اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد اس کا علی مولا. تو علی سے بھی بڑا مولا رسول اللہ ہے، اور علی اور رسول اللہ دونوں سے بڑا مولا اللہ ہے. قرآن جسے کہتا ہے مولاہم الحق، اس کی طرف پلٹائے جائیں گے جو ان کا برحق مولا ہے، یعنی اللہ. اور پھر اللہ جسے کہہ دے وہ مولا ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے اور اللہ کی اجازت سے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام کی اہم ترین کتاب کون سی ہے؟ جی، قرآن. آپ فرض کریں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بندہ تھوڑا سا سوچے تو پتہ چل جاتا ہے غلط ہے، لیکن اللہ بھلا کرے جو سوچتا ہی نہیں ہے کبھی، صرف سنی سنائی پر رہتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ مولا اصلی والا قرآن لے کر آئے تھے اور وہ قبول نہیں کیا گیا، یہ بات غلط ہے، لیکن فرض کریں یہ صحیح ہو، خلفاء نے وہ قرآن قبول نہیں کیا جو مولا لے کر آئے تھے، تو پھر جب مولا خود خلیفہ بنے، جب لوگوں نے خود آ کر کہا مولا آپ کو ہی خلیفہ بنانا ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کرنی، تو سب سے پہلا کام وہ علی جو کہہ رہا ہے میں کسی کی سیرت پر سوائے اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے رسول کی سنت کے میں کسی اور کی روش پر نہیں چلوں گا، میں قرآن اور سنت رسول کے مطابق لے کر چلوں گا تمہیں، اور یاد رکھو اگر تم مجھے خلیفہ بنا رہے ہو تو پھر اگر کسی نے، چاہے وہ جتنا بڑا ہے مقام میں، اگر کسی نے بیت المال سے ناجائز کھایا ہے تو علی اس سے واپس لے گا، اگرچہ وہ مال اس نے اپنی بیوی کے حق مہر میں دیا ہو۔ جو علی اتنی شجاعت کے ساتھ اور کسی کی پرواہ کیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے تھا کہ یہ لو اصل قرآن، کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا کہ یہ قرآن جو خلفاء کے زمانے میں رائج تھا یہ نہیں ہے ٹھیک، اور یہ وہ قرآن جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور یہ اصلی قرآن ہے اور یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی سنی آپ نے؟ ٹھیک ہے، نہیں۔ اور جو اس بات کے قائل ہو گئے قرآن میں حذف ہو گیا، کبھی اپنے آئمہ سے کوئی جھوٹی حدیث بھی سنی ہے کہ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہو کہ مثلا قرآن کی اس آیت میں مولا علی کا اس طرح سے نام آیا ہے اور ان کی امامت اناؤنس ہوئی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی حدیث آپ نے دیکھی ہے؟ آپ تو خیر عالم نہیں ہیں، جو عالم ہیں ان کو بھی نہیں ملی، کم از کم بعد میں آنے والے اماموں کو اس قرآن کی آیات تو بتانی چاہیے تھی نا۔ مولا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں، چونکہ اللہ کا نبی کیا فرما کے جا رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے، اور ہم کہے قرآن تو ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اللہ کے نبی غلط بات کر کے چلے گئے۔ بعض باتیں سوچنے سے واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا ابتدا سے لے کر آخر تک، اور وہ کتاب جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، وہ وہی قرآن ہے جو آج شیعوں کے پاس بھی ہے اور سنیوں کے پاس بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرا اہل سنت کے ساتھ کافی آنا جانا ہے، تو کئی بار چونکہ حفظ بھی تھوڑا بہت کیا ہوا ہے، تو جب ان کو قرآن کی آیات سناتا ہوں آپ تعجب کریں گے، اچھے بھلے بندے بعض اوقات کہتے ہیں آپ تو ہمارے والا قرآن پڑھ رہے ہو۔ اس کمیونیکیشن کے دور میں اتنی جہالت اور لاعلمی ہے، اور اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ ہماری محفلوں میں بھی قرآن کا وہ رنگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، جو اہل بیت کی زندگیوں میں رنگ تھا قرآن کا اہل بیت کی محفلوں میں، آپ سنتے رہتے ہیں آخری رات دسویں کی رات بھی امام حسین فرما رہے ہیں ان سے مہلت لو، میں آج کی رات جی بھر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کے قرآن کے رشتے میں کوئی کمی تھی؟ امام حسین کی تلاوت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو پوری کرنا چاہتے تھے؟ جیسے ہم جیسے ہوتے ہیں اگر پتہ چل جائے مصیبت آ رہی ہے کہتے ہیں قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا ہے مصیبت، اس طرح تھے امام حسین؟ ہرگز نہیں۔ لیکن شاید اس لیے بھی تھا کہ میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرا ذکر مصیبت سننے والے، جب یہ سنیں گے کہ حسین کو آخری رات بھی قرآن کی فکر تھی اور قرآن کے عشق میں بے قرار تھا حسین، تو شاید ان کے دلوں میں بھی قرآن کا عشق پیدا ہو جائے۔ نہیں ہوا، نہیں ہوا دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کو، ہوا ہے تو کس لیے؟ قرآن میں سے تعویذ بنانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے کے لیے. نہیں ہوا قرآن سے عشق تو اس کام سے نہیں ہوا جس کام کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. اب واپس آ جائیں اس خطبے کی طرف جو مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں جو روایت کی گئی ہے اس کے مطابق. وَعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، یہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلْ، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں اسکالرز جو کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور لوگوں نے مولا علی کی بات کو چھوڑ دیا اور ان ڈراموں کی بات پہ لگ گئے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ والہاد الذی لا یضل، ایسا ہادی ہے قرآن جو گمراہ نہیں کرتا. یہ کہتا ہے گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھو گے خود، تو جب تک میری بنائی ہوئی چٹنی مکس نہیں کرو گے تب تک قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہاں میری چٹنی بیچ میں مکس کر کے کرو پھر گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر صرف اللہ کی بات پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور یہ مولا خود سے نہیں کہہ رہے، مولا قرآن کی بات ہی بتا رہے ہیں. قرآن نے کہا ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہی قرآن ہے جو اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے زیادہ سیدھا، جس سے زیادہ استوار، جس سے زیادہ پکا مضبوط راستہ اور کوئی نہیں. اس کی طرف ہدایت کرتا ہے کون؟ قرآن. مولا بھی اللہ کی بات کو اپنے لفظوں میں ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا نصیحت کرنے والا جس سے راستہ پوچھو گے غلط راستے پہ نہیں ڈالے گا، جس سے رہنمائی طلب کرو گے گمراہ نہیں کرے گا تمہیں. والمحدث الذی لا یکذب، اور قرآن ایسا بات کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. قرآن کون ہے؟ قرآن یعنی اللہ. اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں. اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بیچ میں، جو بھی میری باتوں کے درمیان سوال آئے ضرور پوچھئے گا، بات بھولنا نہیں اگر سوال آئے تو. اگلی بات سنیں اب، پھر کہہ رہا ہوں مولا علی کا فرمان ہے یہ نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق. فرماتے ہیں وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان، کوئی شخص اس قرآن کے پاس نہیں بیٹھتا آ کر مگر جب اٹھتا ہے تو یا ایک چیز بڑھ گئی ہوتی ہے اس کے لیے یا ایک چیز گھٹ گئی ہوتی ہے. جو بھی بیٹھتا ہے، اچھا اس بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن رکھ کے پاس بیٹھ جاؤ، میز پہ قرآن رکھو اور پاس بیٹھ کے سیلفی لے لو مثلاً کہ میں قرآن کے پاس بیٹھا ہوں، یہ مراد نہیں ہے. جیسے انسان اپنے دوست کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، کچھ اپنی کہتا ہے کچھ اس کی سنتا ہے، اسے کہتے ہیں مجالست. تو جو بھی قرآن کے ساتھ مجالست کرتا ہے، مولا فرما رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اٹھے گا تو یا ایک چیز زیادہ ہو چکی ہوگی اور یا ایک چیز کم ہو چکی ہوگی. اور وہ کیا چیز ہے؟ زیادتن فی ہدن، یا تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گی اس کی ہدایت، او نقصان من امن، یا اس کی نظروں کی جو کمزوری ہے وہ کم ہو جائے گی، آنکھیں تیز ہو جائیں گی. آنکھیں یہ والی نہیں، اندر والی آنکھیں. بصیرت جسے کہتے ہیں. آپ نے قرآن میں کئی بار پڑھا ہوگا سنا ہوگا, اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کہتا ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. اے رسول آپ کی محفل میں آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان کی نظریں آپ پر ہیں لیکن کچھ نہیں ان کو دکھائی دے رہا ہوتا. وہ اندھا پن قرآن کے پاس بیٹھ کر کم ہو جاتا ہے, نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کے نور سے غلط راستے اور صحیح راستے کا فرق دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مولا مولا کرنے والے کتنے ہیں جو مولا کے بات سن کر پھر یہ کام کرتے بھی ہیں. اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو دل میں کہہ رہا ہو ہم نے سنی ہے پہلی دفعہ ہے تو بیٹھنا ہم نے کب تھا. یہ نہج البلاغہ میں ہے. کچھ لوگوں کا وتیرہ کیا ہے, ان کے سامنے کہا جائے قرآن, کہتے ہیں ماشاءاللہ صدقے جاؤں قرآن کے, قرآن جیسی کتاب ہے ہی کوئی نہیں, کبھی پڑھی ہے؟ نہیں میں پڑھی نہیں. اچھا نہج البلاغہ کے بارے میں, نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے؟ میرے مولا کی کتاب, میں صدقے جاؤں قربان ہو جاؤں. دنیا میں قرآن کے بعد ایسی کتاب ہی کوئی نہیں. پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی کوئی نہیں. امام سجاد سے پیار کرتے ہو؟ کیوں نہیں پیار, فوراً رونا بھی شروع ہو جائے. امام مظلوم ہے, سارا سال امام پہ گریہ کرتے ہیں. اچھا امام کی کوئی کتاب بھی ہے؟ ہاں ہے, صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ امام کتاب ہے. سارا سال روتے ہو, کبھی پڑھتے بھی ہو کتاب کو؟ نہیں کتاب نہیں پڑھی ہم. ہماری حالت تو دیکھو, یعنی جو وہ چھوڑ گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے تاکہ ان کو پڑھ کر سیدھے ٹریک پہ رہیں, ادھر نہیں جانا. لیکن جب نام آئے تو کہنا ہے اس جیسی چیز ہی دنیا, نہ ہمارے مولا جیسا کوئی مولا ہے, نہ کوئی مولا کی کتاب جیسی کوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے, نہ صحیفہ سجادیہ جیسی کوئی دعاؤں کی کتاب ہے, لیکن پڑھنا ہم نے کوئی نہیں. حالانکہ اگر واقعاً انسان سمجھتا ہو کہ یہ چیز مفید ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو پڑھتا ہے. مثال عرض کرو اگر میں کہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ بات بھی ٹھیک ہے, یقین ہو آپ کو, اگر میں کہوں کہ جناب ماہ مبارک کے رمضان میں آپ لوگ, چاہے قرآن کا کہوں, چاہے نہج البلاغہ کا کہوں, چاہے صحیفہ سجادیہ کا کہوں, آپ سے کہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کتاب کو اچھی طرح پڑھو, سنے غور سے, اس کتاب کو اچھی طرح پڑھو, ماہ رمضان کے فوراً بعد عید کے مثلا 3-4 دنوں کے بعد میں آپ سے اس قرآن کا ٹیسٹ لوں گا, سوال دوں گا اور آپ کو جواب دینے ہوں گے, اور جس کے نمبر مثلا 90% سے زیادہ ہے, یا جس نے ٹاپ کیا, سب سے زیادہ نمبر لیے, اس کو کتنا انعام دوں گا؟ 10,000 روپے. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ پڑھنا شروع کر دیں, لیکن سارے نہیں. 10,000 میں بھی دل نہیں کرے گا ان کا پڑھنے کا. پھر اناؤنسمنٹ میں کروں, جو امتحان میں ٹاپ کرے گا اس کو 10,00,000 دوں گا, کچھ اور آ جائیں گے جن کو 10,00,000 موومنٹ جن کے اندر پیدا کر سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ جو امتحان میں ٹاپ کرے گا 10 کروڑ دیں گے, تو کھلبلی بچ جائے گی محلے میں. نہج البلاغہ کے عشق میں اچانک پاگل, نہج البلاغہ شارٹ ہو جائے گی بازار میں, اور ساری الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ کر اماں بھی بیٹھی ہے نہج البلاغہ پڑھ رہی ہے, ابا بھی بیٹھا ہے نہج البلاغہ پڑھ رہا ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور ابا کہتا ہے نظر بچہ ادھر دیکھ رہا ہے, پڑھ نہج البلاغہ پڑھ, خبردار اینڈ میں امتحان دینا 10 کروڑ کا معاملہ ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. 10 کروڑ کا پتہ ہے نا, سب لگ جائیں گے نہج البلاغہ پر. باپ پابندیاں لگا دے گا, خبردار صرف افطاری کے لیے اٹھنا ہے, نماز کے لیے اور تاکیبات کی جگہ بھی نہج البلاغہ پڑھنی ہے, چونکہ یہ پڑھنا بھی سمجھ لو تاکیبات ہے تمہاری, پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. اور رات کو سوتے ہوئے بھی 10 کروڑ کے خواب آئیں گے, آئیں گے. 10 کروڑ میں بڑی طاقت ہے, لیکن جو اللہ نے کہا, جو مولا علی نے فرمایا, جو رسول نے فرمایا, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. انہوں نے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ 10 کروڑ کیا, 10 خرب بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. لیکن ان کی باتیں ہمارے اندر حرکت پیدا نہیں کرتی. مسئلہ ہے, مسئلہ ہے. اس قرآن کے پاس کوئی بھی آ کر نہیں بیٹھتا, مگر جب اٹھتا ہے تو یا ایک چیز زیادہ کر کے اٹھتا ہے, یا ایک چیز کم کر کے اٹھتا ہے, یا ہدایت زیادہ کر کے اٹھے گا, یا گمراہی اور اندھا پن کم کر کے اٹھے گا. یہ نہیں فرمایا جو بھی مولانا بیٹھے گا اس کے ساتھ, فرمایا جو بھی بیٹھے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے کا ٹھیکہ اور بتانے کا مولویوں کے پاس ہے. یہودی عوام اس زمانے میں سمجھتی تھی تورات کا ٹھیکہ اللہ نے مولویوں کو دیا ہوا ہے, ہم نے نہیں پڑھنی, ہم نے صرف سننی ہے. وہی بیماری مسلمانوں میں بھی آ گئی. سنیں, وَعْلَمُوا, عجیب بات, وَعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بعد القرآن من فاقت, قرآن کے بعد, یعنی جس کے پاس قرآن آ گیا, قرآن کے آنے کے بعد کوئی فاقہ نہیں ہے. کون سا فاقہ؟ علمی فاقہ. یعنی اتنا کچھ ہے قرآن میں کہ پھر تمہیں فاقہ نہیں کرنا پڑے گا. لیس علی احد, کوئی بھی ہو جس کے پاس قرآن ہے اور وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے, اس کو فاقہ نہیں. اور اس کے برعکس, وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا, اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے وہ بے نیاز ہو, یعنی قرآن اس کے پاس نہ ہو اور وہ کہے مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی فرد ایسا نہیں ہے, مولا فرما رہے, جب تک قرآن نہ ہو کمی موجود ہے. ہاں قرآن آ جائے پھر فاقہ نہیں ہے. توجہ فرمائے, فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ, اپنی بیماریوں میں قرآن سے شفا لو. ہم کیا سمجھتے ہیں, تلاوت کرنے, قرآن کی تلاوت سننے سے دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جاتی ہے, کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے, شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, اس قسم کے کاموں, ان بیماریوں کا نہیں کہہ رہے مولا. اگرچہ قرآن کی تاثیر, ہر اچھی تاثیر قرآن میں موجود ہے, اس کی تردید نہیں ہے, لیکن کن بیماریوں کا کہا جا رہا ہے؟ روایات میں جب آیا کہ قرآن بیماریوں کی شفا ہے, اس سے مراد سر کا درد اور پیٹ کا درد اور معدے کی خرابی اور وہ نہیں ہے. یہ ہے جو مولا بتا رہے ہیں. کیا؟ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ, ادوا دا کی جمع ہوتی ہے, اور دا کہتے ہیں بیماری, تکلیف. ہر اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَعْوَائِكُمْ, اور جو تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس کے ذریعے مدد طلب کرو. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد لو. نماز تمہیں اسٹرانگ کر دے گی، اللہ سے رابطہ کروا دے گی. صبر تمہاری برداشت میں اضافہ کر دے گا جتنے تم صابر بن جاؤ گے. بجائے مصیبتوں سے ڈرنے کے اپنے آپ میں صبر پیدا کرو. تمہارا علاقے کے کسی چھوٹے سے افسر سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے تو تم تھوڑے سے اکڑ جاتے ہو. بندے پوچھتے ہیں آج چال میں فرق ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے نا اپنا یار بن گیا. عام دنیا داری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے. البتہ جن کے پالے تھانوں سے نہیں پڑتے ان کو یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن بعض لوگوں کی جب دوستی ہو جائے کسی پولیس افسر سے تو ان کو اکڑ آ جاتی. دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام شام ہو تو بتانا، ایس ایچ او تیرے بھائی کا یار ہے، ٹھیک ہے، ایس ایس پی تیرے بھائی کا یار ہے. یعنی ایک اوپر والی جگہ پہ ایک افسر سے رابطہ ہوا، یہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کرتا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو اللہ جو فرما رہا ہے نماز سے مدد لو، یعنی نماز کے ذریعے مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرو. تم جو چھوٹے سے کسی افسر سے کسی وزیر سے تمہارا رابطہ ہو جائے اور وہ تمہیں کہے جب بھی فون کرو گے میں تمہارا فون سن لوں گا، جو مسئلہ ہو مجھے بتانا، اس پر تم اکڑے پھرتے ہو، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کرو، تمہارا جی نہیں چاہتا. تو یہ میرے ساتھ رابطہ تمہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دے گا، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں. تو اپنی مصیبتوں میں قرآن کے ذریعے مدد لو. سنیے، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس لیے کہ یقیناً اس قرآن میں سب سے بڑی بیماریوں کی دوا ہے. سب سے بڑی بیماری کینسر کی دوا ہے، ایڈز کی دوا ہے، یہ نہیں کہہ رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ خود بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماریاں کون سی. وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، سب سے بڑی بڑی بیماریاں، نمبر ون کفر، نمبر دو نفاق منافقت، نمبر تین بہک جانا، نمبر چار گمراہ ہو جانا. یہ غی اور ضلال میں کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں جبکہ سیدھے راستے پر نہ ہو، یہ بہک جانا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ انسان اسے پتہ ہو راستہ یہ ہے، اس کو چھوڑ دے. تو یہ ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، غی یعنی بہک جانا اور ضلال یعنی گمراہ ہو جانا. پتہ ہے لیکن بہک گیا ہے، لیکن ضلال یعنی گمراہ ہو گیا، جب آپس میں مقابلے میں آئیں. ورنہ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے. تو بڑی بڑی بیماریاں کون سی گنوائی مولا نے؟ کفر، نفاق اور گمراہی. اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں. ایک گمراہی جو پکی ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا رواج نہیں ہمارے، یہ پکی گمراہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. نہج البلاغہ کو نہ پڑھنا خود یہ پکی گمراہی ہے. آپ سے پوچھوں قرآن کو میں غور و فکر کرنا سیدھا راستہ ہے یا قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے رہنا سیدھا راستہ ہے؟ آپ خود بتائیے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہوئے. جی قرآن کا جو پیغام ہے وہ سمجھ کے پڑھنے والے کو پتہ چلے گا یا بغیر سمجھے پڑھنے والے کو؟ تو پھر سیدھا راستہ کیا ہے، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ مولا علی کے کلام سے واقفیت نہج البلاغہ پڑھنے والے کو ہوگی یا نہج البلاغہ نہ پڑھنے والے کو؟ تو بس جو نہیں پڑھ رہا گمراہ ہے، جو نہیں سمجھ کے پڑھ رہا قرآن گمراہ ہے، بہک گیا ہے، یعنی سمجھ رہا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں جا رہا، بہکا ہوا ہے. فاسأل اللہ بہ، قرآن کے واسطہ دے کر اللہ سے مانگو. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جب دعا مانگے تو اللہ سے کیا کہیں، اے اللہ تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، یعنی یہ واسطہ اللہ کو دو اللہ سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے، توفیقات کی بھیک لینے کے لیے. فاسأل اللہ بہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو. صرف یہ معنی نہیں ہے جو میں نے بیان کیا، غور سے سنیے، حقیقت میں یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو. مثلا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، اگر چاہتے ہو میری رحمت تم پہ نازل ہو تو کیا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو نہ کروں اور کہوں کہ یا اللہ قرآن کے صدقے مجھ پہ رحمت فرما، یہ نہیں ہوگا. قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو، یعنی قرآن میں دیکھو اللہ کن کو دیتا ہے اور کن کو اللہ خصوصی رحمتیں نہیں دیتا، اس کے ذریعے مانگو اللہ سے. اور اللہ نے کیا کہا ہے، جو اطاعت کرے گا میری جو اور میرے رسول کی، میں اس پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل کروں گا، یہ ایک معنی ہے اس کا. توجہ فرما رہے ہیں، تمام کریں ہم اس کو. وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور قرآن کی محبت دل میں لے کر اللہ کی طرف توجہ کرو. جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے توسل، کیا کہتے ہیں، اِنَّا تَوَجَّهْنَا، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے، آپ کے واسطے سے، ٹھیک ہے نا. انا توجہنا، ہم توجہ کر رہے ہیں. واستشفعنا، اور شفاعت طلب کر رہے ہیں. وتوسلنا بکا الی اللہ، جس امام کا نام لیں، جس معصوم کا نام لیں، آپ کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ بولا کیا فرما رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے اس کی محبت دل میں لے کر اللہ کی طرف توجہ کرو. اللہ کو پسند ہے جب وہ دیکھے گا یہ بندہ جو میرے سے بات کرنے آئے میرے کتاب سے محبت کر اس کے دل میں ہے. بالکل اسی طرح اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو، اللہ کو پسند آئے گا، اچھا لگے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اس اللہ کی طرف توجہ کرو اس قرآن کی محبت کے ساتھ. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، اس قرآن سے توجہ کرو، اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے نہ مانگو. اور یہ روایات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو قرآن کو اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے کمائی کر سکے، اس کے حصے میں خدا کی لعنت آتی ہے. اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے نہ مانگو. اِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ، عجیب، اللہ کے بندوں نے قرآن سے بڑھ کر قرآن جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندوں نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو، قرآن ایسی چیز ہے. لہذا قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرو. وَعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی قیامت کے دن، وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی قیامت کے دن، جس کی قرآن شکایت کرے گا اللہ کہے گا ٹھیک کہہ رہا ہے، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ، اور یہ کہ جس کی بھی قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ، اور جس شخص کی بھی شکایت کرے گا قرآن قیامت کے دن کہ یہ مجھ سے دور تھا، اس نے میری قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس شکایت کو قبول کرے گا، فَإِنَّهُ يُنَادِي، آخری الفاظ ہے خطبے کے، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یقیناً اچھی طرح سن لو اور جان لو کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، الا آگاہ ہو جاؤ، ان کل حارث مبتلا فی حرث و عاقبت عمل، ہر کھیتی کرنے والا، کھیتی سے کیا مراد، یعنی دنیا میں جو کچھ کیا تھا، جو دنیا میں زحمتیں کی تھی، محنتیں کی تھی، کام کیے تھے دنیا میں، ہر کھیتی کرنے والا، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، سوائے قرآن سے کھیتی کرنے والوں کے، الا غیر حرثت القرآن، سوائے ان لوگوں کے جن کی کھیتی باڑی قرآن تھی، باقی سب پریشان ہیں سوائے قرآن والوں کے، مولا فرما رہے فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ، پس تم لوگ قرآن کے کھیتی باڑی کرنے والے بن جاؤ، یعنی تمہارے معاملات قرآن کے ذریعے ہوں، قرآن سے گائیڈنس لے کے اعمال کرو تو ان اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن پریشان نہیں ہوگا، اور اگر قرآن کی گائیڈنس کے بغیر اعمال کیے قیامت کے دن ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل جسے تم دین سمجھ کے کرتے تھے پتہ چلے یہ دین نہیں تھا، یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں تھیں، فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ، اور قرآن کے کھیتی باڑی کرنے والے بن جاؤ، اور پھر وضاحت فرمائی کیا مراد ہے، وَأَتْبَاعِهِ، اور قرآن کو فالو کرنے والے بن جاؤ، وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَىٰ رَبِّكُمْ، اور قرآن سے دلیل لو اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، جو رب نے خود پہچانوایا ہے اپنے آپ کو، اس کے ذریعے رب کو پہچانو، وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے قرآن سے نصیحت مانگو، قرآن سے کہو مجھے مشورہ دے، انسان جب تردد میں ہوتا ہے نا کسی کام کے بارے میں کروں نہ کروں، یا کوئی بڑی پریشانی میں ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے، اپنے سب سے قابل اعتماد دوست کے پاس جاتا ہے، اور کہتا ہے یار کوئی حل بتا، میں پھنس گیا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، کوئی چارہ بتا، مولا فرما رہے ہیں قرآن کے پاس جاؤ، قرآن سے نصیحت لو اپنے نفسوں کے لیے، اور یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ نہیں کریں گے تو یہ ذرا بالکل سادگی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی توجہ سے پھر سادہ ہے، فرمایا وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، تمہارے اندر تمہاری جو بھی رائے ہے کسی چیز کے بارے میں، اس رائے کو قرآن کے سامنے رکھو، اور اگر قرآن کی رائے اور تمہاری رائے آپس میں نہیں ملتی تو اپنی رائے کو غلط سمجھو کہ یہ غلط ہوگی، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اپنی رائے پر تہمت لگاؤ، اپنی رائے کو متہم کرو، تہمت کا معنی اور ہوتا ہے، اپنی رائے کو متہم کرو، یعنی تو غلط ہے، یہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، چونکہ اوپر مولا بتا چکے ہیں یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، یہ گمراہ نہیں کرتا، ایسا ہادی ہے، اور ایسا بولنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر جب یہ ایسا ہے تو پھر میری رائے کوئی گڑبڑ کا شکار ہے، اور آخری جملہ وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، اور اپنی خواہشات کو، یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو قرآن کے ذریعے دھوکے میں ڈال دو. کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسا کام کرنے کا دل کر رہا ہے جس تک پہنچنے کا حلال طریقہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو اپنے نفس سے کہو کہ قرآن، سچے قرآن نے بتایا ہے کہ اگر میں دنیا میں غلط نہیں کروں گا تو میرا اللہ یہ تمام چیزیں مجھے عطا کر دے گا جو آج میرے پاس نہیں ہے. لہذا نفس، تیرے کہنے پر میں اللہ کی حد سے تجاوز نہیں کروں گا. یہاں پر یہ خطبہ مولا کائنات کا جو نہج البلاغہ میں جتنا بیان ہوا ہے وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر شیعہ کو کم از کم، ہر شیعہ کو کم از کم قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جب صحیفہ سجادیہ سے مانوس ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو کوئی مشکل آئے گی تو آپ کو مجھ جیسوں کو فون کر کے نہیں پوچھنا پڑے گا قبلہ کوئی دعا تو بتائیے. میں کہاں اور کسی مشکل میں دعا بتانے کے لیے امام سجاد کہاں؟ تو اس میں امام سجاد نے بتایا ہوا ہے، جب یہ معاملہ ہو تو یہ دعا کرو، جب یہ پریشانی ہو تو یہ دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے تو یہ دعا کرو، اپنے والدین کے لیے کرنی ہے تو یہ دعا کرو. توبہ کرنا کا موڈ ہے، اس طرح سے توبہ کرو. اللہ سے حاجت مانگنا چاہ رہے ہو، اس طرح مانگو. کوئی بہت بڑی تکلیف آ گئی ہے اس حالت میں، اس طرح سے مانگو. اور کس کو چاہیے؟ افسوس ان پر جن کے پاس، جو دعاؤں کا سردار ہے امام سجاد، اس کی دعائیں موجود ہوں اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہوں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی یہ کر دو، کوئی وہ کر دو. میری بات تمام ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بحق کے قرآن مجید اور بحق کے محمد و آل محمد. تو جو کسی نے سوال پوچھنا ہے مجھ سے سوال کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.